ذرا سا پیچھے کی طرف جائیں گے اور اپنے مطالب کو مربوط کرتے ہوئے دوبارہ انشاءاللہ آج آگے کی طرف بڑھیں گے. گزشتہ درس میں جو ہمارا ہم و غم رہا وہ یہ رہا کہ شہود و مذہب و تاریخ و عقل و تجربہ جو حصول علم کے ذرائع ہیں ان میں سے کون سا ذریعہ عمومیت رکھتا ہے, اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ عقل وہ ذریعہ ہے کہ جو تمام انسانوں میں ایک ایسا آلہ بن سکتی ہے کہ جو استدلال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اشیاء کو اور حقائق کو پہچاننے کی قدرت اس میں پائی جاتی ہے. شہود کے بارے میں ہم نے عرض کیا, مذہب و تجربہ اور تاریخ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی, اور زیادہ تر ہماری گفتگو جو رہی وہ تجربے کے بارے میں رہی, اور بہت سارے سوالات گزشتہ درس میں آئے, اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ بہت سوالات کیے گئے اور ہم نے بھی ان سوالات کو سنا, جواب دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر جگہ مورد گفتگو قرار نہیں پاتا, لہذا عقائد جس کی بنیاد عقل پر ہے جب تک کہ آپ کے پاس مستحکم بنیاد اور پلرز نہ ہوں آپ عقائد کی عمارت آسانی سے تعمیر نہیں کر سکیں گے. لہذا ہم نے گزشتہ سیشن میں آپ کے بہت سارے سوالات سنے, بعض لوگوں نے شاید بعد میں یہ اعتراض بھی کیا کہ اتنے سوالات زیادہ وقت لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. دیکھیے سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے کچھ سمجھا ہے, اور کچھ جو رہ گیا ہے وہ سوال کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں. جو لوگ بالکل سوال نہیں کرتے وہ دو طرح کے لوگ ہیں, وہ لوگ سوال نہیں کرتے جو 100% سمجھ لیتے ہیں, متکلم کے کلام کو کچھ 100% سمجھ لے وہ سوال نہیں کرے گا, اور جو 100% نہیں سمجھتا وہ بھی سوال نہیں کرے گا. سوال وہ کرتا ہے کہ جو کچھ سمجھ لیتا ہے کچھ باقی رہ جاتا ہے, کچھ اس کچھ کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا. لہذا یہ اچھی بات ہے کہ سوالات کیے گئے اور ہم نے بھی جوابات دیے, اگرچہ کہ تھوڑا سا طولانی ہو گیا وہ سیشن, کوئی بات نہیں. ہم ایک مثال آپ کے سامنے اور پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے اصل مقصد کی طرف. ہم نے جو بات گزشتہ درس میں ثابت کی وہ یہ ہے کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے, جسم خصوصیات رکھتا ہے, وہ خصوصیات انسان کے روح میں نہیں پائی جاتی. اس کا معنی یہ کہ یہ دو چیزیں, دو حقیقتیں ہیں. کائنات میں دو قسم کی موجودات ہیں, موجودات جسمانی اور موجودات روحانی, اور آہستہ آہستہ ہم اس نقطے کی طرف گئے کہ انسان کی حقیقت اس کی عقل اور روح سے ہے, اس کا جسم اس کا اعلی کار ہے. در حقیقت انسان روح انسان ہے, لذت علم خوشی غم علم معرفت شعور یہ تمام جو امور ہیں یہ عقل انجام دیتی ہے, ادراک, حتیٰ آنکھ کے ذریعے اگر تصویر بنتی ہے تو اس تصویر کا ادراک آنکھ نہیں عقل کرتی ہے, روح ہے جو مدرک ہے, روح ہے جو معرفت حاصل کرتی ہے. علم کی تعریف یہ ہے, علم ایک صورت ہے کسی شے کی جو عقل پر منعقش ہوتی ہے, یعنی منعقش ہوتی ہے, عقل پر چھپتی ہے, انسان کے دماغ کے سیلز پر نہیں چھپتی. عقل ہے جو ادراک کرتی ہے. آنکھ بعض اوقات کوئی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جب عقل مصروف ہے تو اس تصویر کو کیچ نہیں کرتی. کتنے دفعہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں, آپ کے سامنے آپ کا بہترین دوست کھڑا ہے, لیکن آپ اسے درک نہیں کر رہے, اس کا ادراک نہیں کر رہے, آپ کی عقل اسے درک نہیں کر رہی, اس کی صورت آپ کی عقل میں نہیں چھپ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ عقل ہے جو علم پیدا کرتی ہے, نہ آنکھ. آنکھ تو ریفلیکٹ کر رہی ہے, کیمرے کی مانند وہ قوت کیونکہ مصروف ہے, غور کر رہی ہے, لہذا ادراک کا عمل انجام نہیں پاتا. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے, وہ یہ ہے کہ ادراک کا عمل مادی عمل نہیں ہے, علم مادی نہیں ہے. علم اگر مادی ہوتا تو جتنا علم بڑھتا جائے انسان کا, اس کے اس مقام کو جو مادی مقام ہے جہاں علم سٹور ہوتا ہے, اسے بھاری ہو جانا چاہیے, اس کا حجم بڑھ جانا چاہیے, اسے محسوس ہو کہ کوئی مادی شے بڑھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. علم ایک روحانی عمل ہے. صورت کسی بھی شے کی روحانی ہے جو عقل پر چھپتی ہے, دماغ کے سیلز پر نہیں چھپتی. اگر دماغ کے سیل پر چھپتی ہوتی صورت, اور دماغ کے سیلز پر آنے والی صورتیں علم کہلاتا, تو پھر ممکن نہیں تھا کہ انسان ایک منظر دیکھے, مثلا ایک پہاڑی پر کھڑا ہو جائے, ایک پوری وادی کا منظر دیکھے اور اپنی آنکھیں بند کرے, تو اس وادی کو اپنے وجود میں بالکل ویسا ہی پائے. اگر سیلز پر وہ منظر چھپے تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا, وہ نسبت کے ساتھ چھپے گا. ایسا نہیں ہے. جب آپ اسے دوبارہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر اس تصویر کو, تو وہ اسی طرح کلومیٹرز پر نظر آتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قوت مدرکہ سیلز نہیں ہے, نہ آنکھ ہے, بلکہ حواس خمسہ, زبان, آنکھ, کان, ناک, ہاتھ میں جو لمس کر نرمی اور سختی کو دیکھنے کی یا سمجھنے کی طاقت ہے, یہ تمام حواس خمسہ زمین ہموار کرتے ہیں عقل کے لیے, وہ ادراک کرتی, یہ مدرک نہیں ہے. لہذا آپ اگر ہاتھ کو سن کر دیں اور پھر چھوئیں کسی چیز کو, کچھ ریفلیکشن نہیں ہوگا. یہ ذریعہ, یہ وسیلہ, یہ اب ناکارا ہو گیا. حواس سے خمسہ اگر کسی کے ضائع ہو جائے, پانچوں حواس مفلوج ہو جائے, لیکن اگر زندہ ہے تو وہ یہ ادراک رکھتا ہے کہ میں ہوں, یہی ادراک کہ میں ہوں, یہ اس کا روحانی ادراک ہے, اپنے وجود کو خود پاتا ہے. اگرچہ کہ ان حواس سے خمسہ سے حاصل ہونے والا علم اسے میسر نہیں آئے گا, لیکن اپنا علم اسے ہے. بس معلوم ہوا کہ کائنات میں سب کچھ تجربہ نہیں ہے, تجربہ ایک حصہ ہے کائنات میں حصول علم کا, اور ان تجربی قوانین میں بھی, مشاہدات میں بھی عقلی قوانین جاری ہیں. اگر وہ عقلی قوانین جاری نہ ہو کوئی بھی شے ثابت نہیں ہو سکے گی. ان قوانین میں سے قانون قانون علت ہے, علت و معلول, سبب و مسبب, کوئی نہ جسے آپ ریزن کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حادثہ جو بھی ہے اس کا کوئی ریزن ہے, بغیر اس کے وجود میں نہیں آتا. یہ ریزننگ جسے آپ کہتے ہیں یہ کہاں ہے؟ یہ کیا تجربے میں دیکھی جاتی ہے؟ کوئی لیبورٹری میں مشاہدہ کر سکتا ہے؟ مثلا اگر کسی نے تجربہ کیا, نیوٹن نے تجربہ کیا کہ سیب اس کے سامنے زمین پر گرا کر, مشاہدہ اتنا ہے کہ سیب ٹوٹا اور گرا بس. یہ کہاں سے حاصل کیا گیا کہ زمین کے اندر ایک سبب ہے جو سیب کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ یہ تجربے کا حصہ نہیں ہے, یہ تفکر کا حصہ ہے جو انجام دیا گیا اس مشاہدے پر. بس شعور, عقل, فکر, یہ تمام چیزیں روحانی ہیں, اعمال ہیں. اور حقیقت انسان روح انسان ہے, لذت بھی روح لیتی ہے, الم اور رنج بھی روح اٹھاتی ہے. یہ آج تو بہت معروف ہو گئی بات, جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر روز جو ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہے, نفسیاتی دباؤ, ٹینشن ہے جناب. یہ ٹینشن کیا ہے؟ یہ تمام روحانیات ہیں, اس کا تعلق انسان کی روحانیت سے, جسم سے نہیں. ہر جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے, جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اگر زیادہ دباؤ ہو. اور جو لوگ روح کے اعتبار سے قوی ہوتے ہیں وہ تمام حادثات سے آسانی سے گزر جاتے ہیں, کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ان کے لیے, حادثات کوئی رکاوٹ نہیں ہوتے, وہ بہت آسانی سے انہیں کراس کر لیتے ہیں, اس امتحان کو پاس کر لیتے ہیں. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ روح کا ایک پہلو عقل ہے اور ہم عقل کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں. عقل کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اسے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ عقل ایک آلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے افکار کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی اس طرح سے گفتگو کرتا ہے کہ اس گفتگو کا ایک منطقی نتیجہ برآمد ہو سکے. مثال کے طور پر علم منطق میں بتایا سکھایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کلام کریں اور اس طرح سے کلام نہ کریں. اس طرح سے کلام کریں گے تو آپ کے استدلال میں کہیں خلل واقع نہیں ہوگا. اب اس کی کیا شرائط ہیں یہ اس کے لیے پھر علم منطق پڑھنے کی ضرورت ہے. فقط ایک مثال دوں اور آگے ہم بڑھ جائیں گے. مثال یہ ہے, اگر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ زید انسان ہے, یہ ایک مقدمہ ہے. ہر انسان کھاتا ہے, پس زید کھاتا ہے. یہ پس زید کھاتا ہے یہ ایک نتیجہ ہے, دو مقدموں سے ایک طبیعی نتیجہ لیا گیا ہے. یہ جو عمل انجام دیتی ہے قوت, اسے عقل کہتے ہیں. استدلال کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ عقل کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے تو اب ہم آتے ہیں وجود خدا کے بارے میں عقل سے استفادہ کرتے ہیں. جو اہم مسئلہ بنیاد بنتا ہے عقل کے لیے, اس میں سب سے پہلی شے جو ہمارے اس ہماری اس گفتگو میں شامل ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں آپ کے سامنے, نعمتوں کے شکر کے لیے, حقیقت اور صحیح موقف جاننے کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے. اگرچہ یہ تمام چیزیں آپ لوگ دین کی ضرورت کیوں ہیں اس گفتگو میں ظاہراً ہمارے برادر نے ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن ہم اسے مختصر ہم بیان کریں گے تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ بے ربط نہ رہے. دیکھیے، یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کے وجود میں مختلف نعمتیں ہیں. ایک ایک ذرہ جو آپ کے وجود میں ہے، آپ کے بدن میں، جسم میں، ایک سیل، یہ نعمت ہے. اگر یہ نہ ہو اس کا کیا نقصان ہے؟ آج کی میڈیکل سائنس اسے بیان کرتی ہے. حتیٰ ہاتھ پر مثلا جو نشان ہیں، لائنیں ہیں، ان کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو انسان کو گرپ کرنے میں کتنی مشکل ہوگی. یہ تمام چیزیں واضح ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. چاروں طرف ہمارے فضا میں ہمارے لیے غذائی مواد رکھا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو ہم اس زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتے. زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ ہمارے لیے غذا ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے ایک نعمت اپنے اندر رکھتی ہے انسان کے لیے. یہ نعمت انسان نے، ہر انسان نے خود پیدا کی ہے. یہ یقینی ہے کہ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے یہ پیدا کیا. بس معلوم ہوا کہ ہمارے لیے یہ چاروں طرف نعمتیں بچھائی گئی ہیں. کس نے بچھائی ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ آیا یہ نعمتیں دینے والا منعم ہے کوئی یا نہیں. ابھی ہم استدلال نہیں کر رہے، ابھی ہم فقط انسان کی عقل کے ذریعے استدلال کر رہے ہیں ان غافل انسانوں کے لیے کہ جو اس استدلال سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں. بس ان کے لیے یہ دلیل ہے کہ جو ان کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے. ہر انسان اگر صاحب عقل ہے تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس نقطے پہ سوچے. کیوں نہیں سوچ رہا؟ ماحول نے اسے غافل کر دیا ہے، لہذا اس کے سامنے یہ گفتگو پیش کرنے کی ضرورت ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ نعمتیں جو فضا میں ہیں، زمین میں ہیں، ہمارے لیے چاروں طرف پھیلائی گئی، ہمارے وجود میں، آنکھ، کان، ناک سے لے کر جو ظاہری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جسم کے اندر اور اس جسم سے ہٹ کر جو انسان کا روحانی پہلو ہے، یہ تمام چیزیں انسان نے خود بنائی اپنے لیے؟ نہیں، طبیعت نے دی ہیں اسے. آیا نیچر اور طبیعت کی ترقی کا نتیجہ ہے؟ بہت سے لوگ اس بات کے معتقد ہیں. ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ بعد میں کہ طبیعت اور نیچر یا مادہ ترقی کر کر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہ سوال، اس کا جواب انشاءاللہ ہم بعد میں دیں گے. ابھی جو استفادہ ہمیں اس دلیل سے کرنا ہے شکر منعم، وہ فقط اتنا ہے کہ یہ چاروں طرف جو نعمتیں ہیں، آیا کسی نے دی ہیں یا نہیں، ان کا دینے والا کوئی ہے یا نہیں، ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے یا نہیں. بس عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ آپ تلاش کریں، چاہے استدلال کے ذریعے آپ اس کی نفی کر دیں، لیکن آپ کو استدلال کرنا پڑے گا. جس طرح سے اس نعمت دینے والے کا ثابت کرنا دلیل چاہتا ہے، ویسے ہی اس کی نفی بھی دلیل چاہتی ہے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اس کی نفی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نفی کرنا بھی علم ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید آیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ زید ہے، اس کی دلیل ہے. تو پھر اگر کوئی کہے کہ جناب زید نہیں ہے، اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے. بس کوئی یہ نہ کہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے، اس کی نفی کے لیے ضرورت نہیں ہے. نہیں، نفی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. بس یہ پہلی جو سرخی ہے اور یہ پہلی جو دلیل ہے وہ یہ اتنی ہے کہ یہ تمام نعمتیں ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم تحقیق کریں. عقل مجبور کرتی ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر کہ وہ تحقیق کریں. اگر آپ ایک سادہ مثال چاہتے ہیں تو سادہ مثال دیکھیے، یہ آپ کے پاس ایک کارڈ آیا ہے، آپ کو 5-star ہوٹل میں دعوت دی گئی ہے کھانے کی. اس کارڈ میں نہیں لکھا کہ کس نے آپ کو بلایا ہے. آپ وقت مقررہ پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ جناب جو پروگرام ہے اس کے مطابق وہاں کا سامان ہے، بہترین میزیں، بہترین کھانا موجود ہے. کسی نے آپ کو روکا بھی نہیں، وہاں کارڈ آپ نے دکھایا، آپ چلے گئے. اس میں آپ کی عقل کیا آپ کو نہیں ابھارے گی کہ آپ تلاش کریں کس نے بلایا ہے؟ اتنے بڑے ہوٹل میں آپ کو دعوت کے لیے، بہترین غذا کے لیے کس نے بلایا ہے؟ عقل مجبور کرے گی انسان کو کہ تلاش کرے کہ وہ کون ہے. اب اگر اسے پا لے تو پھر عقل اس سے کہے گی، مجبور کرے گی کہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے آپ کو بلایا، عزت افزائی کی، اس مقام تک دعوت دی. یہ دنیا اسی طرح سے ہے، یہاں چاروں طرف نعمتیں انسان کے وجود میں، ہر شے سے لے کر کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے انسان کے لیے نعمت ہے. کس نے یہ دسترخوان پھیلایا ہے؟ عقل کہتی ہے تلاش کرو، چاہے اسے ثابت کرو چاہے اس کی نفی کرو، لیکن آپ لاوبالی نہیں رہ سکتے، لاپرواہ نہیں رہ سکتے اس کائنات میں اگر صاحب شعور ہے، صاحب عقل ہے. اگر مجنون ہے، احمق بے وقوف ہے کوئی، وہ مورد تکلیف نہیں ہے، اس سے روز قیامت سوال و جواب بھی نہیں ہوگا. گفتگو ان لوگوں سے ہے جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان شعور ہیں. بس یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی دلیل ہے جو انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ تحقیق کے لیے نکلے. ہم اتنا ہی چاہتے ہیں ابھی کہ انسان کو مجبور کریں کہ وہ تحقیق کرے. دوسری دلیل، حقیقت اور صحیح موقف جاننے کے لیے حصے تحقیق. انسان میں ایک حصے تحقیق ہے کہ وہ ہر شے کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے. آپ کے سامنے ایک حادثہ پیش آتا ہے، آپ کوشش کریں گے کہ اس کے راز کو پہچانیں، کیوں ایسا ہوا، اس کے پیچھے کیا سبب پوشیدہ ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ کیا چیز خراب ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ڈرائیور سو گیا تھا، سٹیئرنگ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، گاڑی خراب ہو گئی تھی. حقیقت تک پہنچیں اور کوئی نہ کوئی موقف آپ اختیار کریں گے اس کے سبب کو تلاش کر کر. انسان چھوٹا سا چھوٹا کوئی حادثہ ہو، اس سے لے کر بڑے سے بڑے حادثے کے بارے میں حتماً کوئی موقف تحقیق کے بعد اختیار کرتا ہے. حتیٰ اگر باشعور انسان ہے تو وہ بغیر موقف کے ہلتا ہی نہیں ہے. آپ یہاں آئے ہیں، کوئی آپ کی نظر موقف ہے جس کی وجہ سے یہاں آئے ہیں؟ ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے فرض کریں گراؤنڈ جانے کے لیے، اس کے سامنے موقف ہے کہ مجھے کھیلنا ہے جا کر، ایسے ہی بے مقصد نہیں نکلتا. اب جب جب کائنات میں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے, چھوٹا سا حادثہ اس میں بھی انسان موقف اختیار کرتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات جو آپ کے سامنے ہیں, یہ کہکشائیں, یہ نظام شمسی, یہ بارش کا نظام, یہ زراعت کا نظام, یہ عجیب و غریب حیوانات اور پودے جو چاروں طرف ہمارے پھیلے ہوئے ہیں, آیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے, میں اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کروں اور صحیح موقف کیا ہے؟ عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ آیا یہ نظام ایسے ہی حادثاتی طور پر وجود میں آ گیا ہے یا اس کا کوئی عالم اور قادر بنانے والا ہے. عقل کہتی ہے تحقیق کرو, کوئی موقف اختیار کرو اس نظام کے مقابلے میں جو صحیح موقف ہو, حقیقت پر مبنی. یہ دوسری دلیل ہے کہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ وہ تحقیق کرے, موقف اختیار کرے, چاہے منفی چاہے مثبت, تحقیق کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ یہ گفتگو اگر معاشرے میں بہت سے لوگوں سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ جواب دے کہ ان باتوں میں کیا رکھا ہے, ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, کوئی پریکٹیکل بات کرو. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ نہایت پریکٹیکل بات ہے. اگر آپ کا نظریہ کائنات کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. اور اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, تو آپ کا کردار اس نظریے سے مطابقت پیدا کرتا چلا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں اس میں لفظی طور پر سب لوگ مسلمان اور معتقد ہیں خدا ہیں, لیکن جب مقام عمل پر آتے ہیں تو سارے وہ کام کرتے ہیں جو خلاف قانون خدا ہیں. یہ مقام لفظ پر مسلمان ہیں لیکن مقام حقیقت پر غیر مسلم ہیں. یہ ایک دوغلی تربیت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, تو مشکل ہے ہمارے لیے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. لہذا صحیح موقف اختیار کرنے پر بھارتی عقل اگر باشعور انسان ہے لاپرواہ نہیں رہنے دیتی عقل. تیسری دلیل, انسان میں یہ جستجو ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے, وہ اپنے آپ سے نقصان اور ضرر کو دور کرنا چاہتا ہے. آپ حیدرآباد جانا چاہتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے کچھ دیر گاڑی چلی, وہاں راستے میں فائرنگ ہوگی, دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 20 دفعہ ایسا ہوا, 21ویں دفعہ جب آپ جائیں گے تو کہیں گے کہ اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے, یہاں پہ فائرنگ ہوتی, کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنے وجود سے ضرر کو دور کرے. اب ہم نہیں کہتے کہ 124,000 انبیاء معصوم, نہیں, 124,000 عام انسان, انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی ہے کہ خدا ہے, روز قیامت ہے, سوال کیا جائے گا, دنیا میں ایک خاص طریقے سے آپ کو زندگی گزارنا ہے, ایسی زندگی نہیں گزاریں گے تو ناکام رہیں گے. اب یہ خبر جس نے دی ہے اور جس تک پہنچی ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی انہوں نے خبر دی ہے کہ اگر آخرت میں پھنس گئے تو ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جائیں گے، کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے کامیابی. ہمیشہ کی ناکامی نقصان ہے یا نہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اسے دور کرو، کوئی راستہ تلاش کرو، تحقیق کرو، دیکھو، یقین پیدا کرو کہ کوئی ہے یا نہیں ہے. اگر واقعا کوئی یقین پیدا کر لے کہ نہیں ہے، وہ اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ دلیل انسان کو مجبور کرتی کہ وہ تحقیق کرے، چاہے خدا کی نفی کے لیے تحقیق کرے. آزاد نہیں رہ سکتا انسان. ایک واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کے، کے ساتھ پیش آیا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دہریہ تھا آپ کے دور میں، اس کا نام تھا ابن ابی الاوجا. اصل دہریوں کی ایک خاص گیدرنگ تھی امام کے دور میں، کئی ہیں، ایک دی ثانی ہے، ایک ابن ابی الاوجا ہے. ابن ابی الاوجا وہ ہے کہ جس نے دیسانی کو روکا تھا کہ امام سے گفتگو نہ کرو، جا کر یہ تمہارے عقائد کو خراب کر دیں گے. وہ مادہ پرست تھا. کتابوں میں اگر کہیں آپ کو نظر آئے، ایک اصطلاح ہے زندیق کہتے ہیں، زندیق. یہ اصطلاح ہے ان افراد کے لیے جو اس دور میں مادہ پرست تھے. آج کے دور کی اصطلاح مادہ پرستی ہے، میٹرلسٹک سوچ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی نیچر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مسئلہ. اس زمانے میں انہیں کہتے تھے دہریہ یا زندیق. یہ ابن ابی الاوجا امام کی خدمت میں آتا ہے، اور امام اتفاقاً جو روایت میں منظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ امام طواف سے فارغ ہو کر ایک مقام پر آ کے بیٹھے مسجد الحرام میں. یہ شخص آیا امام کے پاس، اور اس نے آتے ہی بغیر کسی توقف کے یہ جملہ کہا کہ یہ نماز اور یہ روزہ جو آپ انجام دیتے ہیں، یہ طواف، یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خدائی نہیں ہے. بس آپ کا یہ تمام کام جو ہے یہ وقت ضائع کرنا ہے. آج بھی آپ چلے جائیں جو اچھے قسم کے مادہ پرست ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں، یہ مسلمان بے وقوف ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، مذہبی رسومات انجام دینا ٹائم ضائع کرنا ہے. اس نے بھی کہا امام سے. امام نے جواب میں یہ فرمایا کہ قریب آؤ. وہ قریب آیا. امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر واقعا کوئی نہیں ہے کائنات میں سوال کرنے والا، نہ قیامت ہے نہ سوال جواب ہے، تو ہم اور تم دونوں برابر ہیں. ہماری نماز روزہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں. تمہارا نماز روزہ انجام نہ دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی ہوا تو تم کیا کرو گے؟ ہماری یہ نماز ہمارا روزہ ہمیں بچا لے جائے گا، تم کیا کرو گے؟ اب یہ بتاؤ، عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے کہ جو دونوں احتمالات پر کامیاب ہو جائے، یا عاقل وہ ہے جو ایک احتمال پہ کامیاب ہو؟ دو آپشن ہو گئے نا، عاقل کون ہے؟ ایسا راستہ اختیار کرنے والا جو دونوں آپشن پہ کامیاب ہو جائے، یا عاقل وہ ہے جو ایک آپشن پہ کامیاب ہو، ایک پہ پھنس جائے جا کر؟ یہ امام نے اسے جواب دیا ہے اس کی دلیل کو رد کرنے کے لیے ابتداءً، لیکن اس کے بعد امام نے استدلال کیا توحید پر اس کے سامنے. پہلے اسے لے کے آئے کہ تم تحقیق پہ آؤ، پھر ہم تمہارے لیے استدلال کریں گے. یہ جو تینوں دلائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ عقل انہیں بیان کرتی ہے ربط دینے کے لیے کہ انسان تحقیق پر آئے، انسان لاوبالی نہیں رہ سکتا. عقل اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے ٹھیک ہے ضرر کو دور کرے. اس سے بڑا کیا ضرر ہے کہ ان 1,24,000 عام انسانوں نے یہ کہا ہے کہ خدا ہے اور حساب کتاب ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا. اب جب یہ بات ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی کا مسئلہ ہے، عقل کیا کہتی؟ اس نقص کو، اس ضرر کو جو پیش آ سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، دور کرنا چاہیے یا نہیں؟ تحقیق کر، کوئی ہے یا نہیں؟ عقل کہتی ہے تحقیق کرو. دیکھیے یہ جو دنیاوی زندگی ہے تو زیادہ 100-200 سال کی ہے جو آدمی اس میں زندہ ہے. اگر دنیاوی زندگی میں کوئی نقصان ہے بھی، مثلا اگر کوئی شخص 100 سال کی بجائے 50 سال میں مر جائے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس نے کیا کیا؟ دنیا میں زیادہ زیادہ 50 سال کا نقصان کیا. 50 سال بالآخر ختم ہونے والے ہیں، لیکن ان ہستیوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو زندگی ہے ماورائے دنیا، اس زندگی میں سالوں کا تصور نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی بات ہے، جاویدانی ہے. وہاں پر اگر کوئی ناکام ہو گیا تو ہمیشہ کی ناکامی ہے، کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کی کامیابی. دنیا میں نقصان کو 50 سال کے تحمل کیا جا سکتا ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اخروی نقصان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر اگر انہوں نے تفصیلات بھی بتائی ہوں کہ جہنم ایسی ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، اتنی خطرناک صورتحال ہے وہاں، عقل انسان کی کیا کہتی ہے؟ تحقیق کرے یا نہیں کرے؟ بس عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تحقیق کرے. یہ تین دلائل ہم نے اس لیے بیان کیے آپ کے سامنے کہ عقل انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ تحقیق کرے. اب اس کے بعد ہم اس مرحلے میں داخل ہوں گے کہ عقل کے ذریعے استدلال کریں، اور استدلال کے میدان میں جو سب سے پہلی دلیل ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ دلیل نظم کہلاتی ہے، برہان نظم. برہان نظم یا دلیل نظم، برہان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دلیل، اردو میں دلیل. اس کائنات کے نظم کے ذریعے استدلال کرنا ہے کہ یہ نظم بغیر کسی ناظم کے قابل تصور نہیں ہے، وہ بھی ایسا ناظم کہ اس نظم میں جتنے علم کے اسرار پوشیدہ ہیں وہ اس کا خالق ہے، فقط اسے جانتا نہیں بلکہ خالق ہے. دیکھیے ایٹم میں جو راز پوشیدہ تھا، مثلا یورینیم کے، یہ تھا موجود، سائنسدانوں نے کیا کیا؟ اسے تلاش کیا، چھپا ہوا تھا. جس سائنسدان نے اسے تلاش کیا وہ کتنا بڑا عالم کہلاتا ہے. اب اگر کسی نے اس راز کو وجود دیا ہو عدم سے، سائنسدان کوئی شے ایجاد نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے راز کو پہچانتے ہیں بس. ایجاد نہیں کرتے, عدم سے وجود نہیں دیتے. پہلے سے مثلا پانی کے اندر H2O موجود تھا, کیمیا دانوں نے کیا کیا, اسے تلاش کیا کہ اس میں کیا چیز ہے. بس اسی طرح جتنے بھی عناصر ہیں زمین پر, فضا میں, فضا میں آکسیجن تھی, تلاش کیا اس کو. یہ صلاحیت بھی اس ہستی نے انسان کو دی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا, خدا نے آپ انسان کو ان اشیاء کو کنٹرول اور مسخر کرنے کی صلاحیت دی. ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے, یعنی تم نے یہ صلاحیت دی کہ ان رازوں کو پہچان سکتے ہو. ولیس للانسان الا ما سعى, کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری. اب یہ نظم ہے ایک ایٹم کے اندر, یہ نظم ہے ایک منظومہ شمسی میں, یہ نظم ہے ایک کہکشاں میں. آپ کے سامنے اس وقت تمام دنیا کے جو مثلا معلوم ہو گئے سیارات, وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت میں ہیں. آپ چلے جائیے, آج کل کمپیوٹر کی دنیا, ویب سائٹ پہ ہر چیز آپ کو گھومتی ہوئی نظر آ جائے گی. کیا یہ سیارے اپنے مدار سے نکلتے ہیں؟ چاند جس مدار پر گردش میں ہے اسے چھوڑتا ہے؟ زمین جو گردش کر رہی ہے سورج کے گرد, اس مدار سے نکلتی ہے؟ یہ جو فاصلہ ہے سورج اور زمین کا, یہ اس مقدار میں کیوں ہے جو ہے؟ زمین تھوڑا قریب چلی جائے سورج کی, تھوڑا سا دور ہو جائے سورج سے, چاند زمین سے تھوڑا سا قریب آ کر چکر لگائے, چاند زمین کے گرد گھومتا ہے. جس رفتار سے گھوم رہا ہے چاند, یہ فاصلہ تھوڑا کم ہو جائے, قریب آ کے گھومے, نتیجہ کیا ہوگا زمین پر؟ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو سائنس پڑھے ہوئے لوگ, زمین پر جو چیزیں ہیں سب اڑنے لگیں گی. نہ کوئی درخت بچے گا, نہ کوئی پہاڑ بچے گا. اگر قریب آ جائے چاند اور گردش کرے تو اس کی جو رفتار سے سائیکل بنے گا اس میں ہر چیز اڑ جائے گی. زمین پر کچھ باقی نہیں رہے گا. سورج اگر قریب آ جائے زمین پہ ہر شے جل جائے گی, کچھ نہیں اگے گا. سمندر کا پانی اگر بخار بن کے اڑ جائے کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ. دور چلا جائے تھوڑا سا فاصلہ زیادہ ہو جائے, ہر چیز منجمد ہو جائے گی, جم جائے گی. اگر زمین پر ہر شے جم جائے تب بھی زندگی انسان کی زمین پر انجام نہیں پا سکتی, قریب آ جائے سورج تب بھی انجام نہیں پا سکتی, ہر چیز جل جائے گی. اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اگر ذرا تھوڑا سا قریب آ جائے, شعائیں زیادہ آ جائیں, آکسیجن کا کیا بنے گا؟ یہ تمام نظام ہمیں خاص نظم کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو اس قدر منظم ہیں, یہ بغیر کسی ناظم کے قابل تصور نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ میں اگر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں وہی ہے, آپ ایک بچے کو اس کمپیوٹر پہ بٹھا دیجئے, اس پہ مختلف کیز بنی ہوئی, उसे कहिए कि आप बच्चे से कि वो हाथ मारता रहे। आप लोग कितना एहतमाल देते हैं कि ये बच्चा फर्ज करें कितने सालों में आपको ऐसे ही हाथ मारता रहे, तो शेक्सपियर की एक नज्म लिख के दे देगा। कितना एहतमाल देते हैं। कितने साल तक वो ये हाथ मारता रहे कि उसकी एक नज्म आपके सामने आ जाएगी। वो तो बाशऊर है बच्चा। कायनात के बारे में ये कहना कि जनाब इसके लिए किसी नाजिम की जरूरत नहीं है, ये बगैर नाजिम के वजूद में आ गई, एक धमाका हुआ, वहां से हरकत का आगाज हो गया और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए, तरक्की करते हुए एक जिंदा सेल बन गया। जिंदा सेल जो है वो मसलन पानी में बना था, खुश्की पे आ गया, उसके पांव निकल आए, अनवा में तब्दील हुए जानवर, और आखिर में जो है जो बेहतरीन नौ है हैवानात की वो इंसान वजूद में आ गया। ये वह थ्योरी है कि जिसने अपने दौर में बहुत से लोगों को दहरिया बनाया, जो डार्विन की थ्योरी के नाम से मारूफ है। हालांकि आप ताज्जुब करेंगे कि अगर आप डार्विन के हालात का मुताला करें, वो खुद खुदा परस्त था, उसकी थ्योरी को लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया? सोशलिज्म के मानने वालों ने। इश्तराकियत जब रशिया में आई है तो कार्ल मार्क्स ने इस डार्विन की थ्योरी को इनकार खुदा के लिए इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए कि वो ये कहते थे कि दीन जो है वो अफ्यूम है, उनके नजदीक दीन फकत इस्लाम नहीं था, ईसाइत भी दीन है। तो ईसाइत में सब्र और इसकी तलकीन थी, कहते थे कि सब्र और इस तरह के जो मफाहिम है ये इनकलाब नहीं लाने देते माशरे में, लिहाजा वो कहते थे कि दीन अफ्यूम है, लिहाजा दीन की बुनियाद क्योंकि उलूहियत और खुदा पर है, तो खुदा का इनकार करना पड़ेगा माशरे में इनकलाब लाने के लिए। उसके लिए उन्होंने इस थ्योरी को इस्तेमाल किया। हालांकि ये खुदा से मुतसादिम नहीं है, वो एक सेल जो पानी में बना वो किसने बनाया? खुदावंद आलम ने ये तरीका इजाद किया पहले इंसान को बनाने का, इसमें क्या हर्ज है? खुदाई तसव्वुर से मुतसादिम नहीं है ये थ्योरी। तखलीक की कोई भी तरीका हो सकता है, ये है। और कुरान करीम ने ऐलान किया कि वो जालना मिनल मा कुल्ला शाही, हमने पानी से हर जिंदा को पैदा किया। आदम को भी बिलाखिर खनकती या लेसीदा मट्टी से अगर पैदा किया तो उसमें पानी का तसव्वुर है। कहने का मकसद ये है कि ये नज्म जो कायनात में है ये इंसान की अकल को कहां ले जाता है? आया ये राज जो आलम मादा में, अभी तो हम आलम मादा से नहीं निकले। आप अपने बदन के बारे में सोचिए, जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। आंख का जो निजाम है वो कितना अजीबोगरीब है, ये आंख कैसे तस्वीर बनाती है, कैसे कलर्स को लेती है, इसमें बीमारियां कैसे आती हैं, किस तरह से परतें हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, हर परत क्या काम करती है। इसी तरह से अगर फिजिक्स में चले जाएं तो वहां उसके मसाइल, एटम के मसाइल, केमिस्ट्री में चले जाएं तो जो केमिकल्स हैं उसके अंदर जो अनासर हैं और एक दूसरे के अंदर तासीर और तासुर है, वो एक दुनिया है। जमीन के अंदर अगर तेल है तो ये तेल कैसे वजूद में आया है, किस तरह का प्रेशर था, क्या चीज थी जो तेल में बदली, زمین میں اگر ایک کوئلہ ہے, اسی کوئلے کی ترقی کس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ہیرے میں بدل جاتا ہے. یاقوت اور عقیق میں بدل جاتا ہے, یہ وہی مادہ ہے, عام مٹی خاک ہے. یہ جو کائنات کی ہر شے جسے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک سیل, ایک ایٹم سے لے کر چھوٹی چھوٹی شے سے لے کر ایک نظام شمسی اور کہکشاں تک آپ چلے جائیں, ہر چیز منظم ہے. یہ نظم ناظم کی طرف اشارہ کرتا ہے یا یہ نظم بے نظمی سے وجود میں ہے؟ عقل کیا قبول کرتی ہے اس بات کو؟ ایک نظریہ ہے, کس کا ٹائم ہے پہلے سیشن, بس بریک کر, ٹھیک ہے بریک کرتا, درود پڑھے محمد والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین طاہرین, لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین, روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا, ولعنة دائمة الابدية على ادائهم اجمعین. ہماری گفتگو اس نقطے پر اختتام پذیر ہوئی کہ کائنات کی ہر شے جس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں ایک خاص نظم پوشیدہ ہے. ایٹم ہو, سیل ہو یا کہکشاں, منظومہ شمسی جو آپ ہمارے سامنے ہے, اس میں کس قدر سیارے ہیں. ابھی تک تمام سیارات تک انسان نہیں پہنچ سکا. یہ منظومہ شمسی جو آپ کے سامنے ہے یہ ایک سسٹم ہے, ایک کہکشاں میں ایسے لاکھوں اور کروڑوں سسٹم ہیں. کہکشاں کا معنی ہے, اور ہر شے اپنے مدار میں ہے. اب یہ تمام مشاہدات انسان کو کی عقل کو کس طرف لے جاتے ہیں؟ آیا بغیر کسی بنانے والے کے یہ سب کچھ بنا ہے؟ ایک نظریہ ہے علماء کے نزدیک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کا حصہ تھی پہلے. زمین سورج سے ٹوٹ کر آئی ہے, یہ نظریہ اس بنیاد پر اختیار کیا گیا. وہ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو عناصر زمین میں پائے جاتے ہیں وہ وہی ہیں جو سورج میں پائے جاتے ہیں, وہی گیسز, وہی عناصر, ایلیمنٹس. پھر انہوں نے دیکھا کہ جو چکر ہے سورج کے اندر جس رخ پر ہے, زمین بھی اسی رخ پر سورج کے گرد گھوم رہی ہے. مثلا اگر سورج کے اندر اپنے اندر گیسز یا جو بھی مواد ہے وہ یوں گھوم رہا ہے تو زمین بھی اس کے گرد یوں گھوم رہی ہے. زمین کی دو حرکتیں ہیں, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین اپنے گرد گھومتے ہوئے گھوم رہی ہے. دوسرا مشاہدہ ہے اس نظریے کے حق میں کہ یہ سورج سے ٹوٹی ہے. بس پہلا مشاہدہ عناصر ایک جیسے ہیں, گردش ایک جیسی ہے، زمین کے اندر حدت ہے، گرمی ہے اگر آپ زمین کو دیں اندر، سورج بھی گرم ہے، ان مشاہدات کی روشنی میں زمین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جناب زمین سورج کا حصہ تھی پہلے، وہاں سے ٹوٹ کر آئی ہے، فضا میں معلق ہوئی ہے. اب اس کے مقابلے میں نظریہ ہے مثلا کہ زمین کسی اور ستارے سے ٹوٹ کے آئی ہے اور سورج کے مدار میں قرار پا گئی ہے. مدار سورج کا ہے، آئی کہیں اور سے ہے. عقل کیا کہتی ہے، کس نظریے کو قبول کرتی ہے، کہیں اور سے ٹوٹ کر اس مدار میں آ جائے یا یہ کہ نہیں جب یہ تین چار مشاہدات ایک جیسے ہیں زمین کے اندر تو یہ زمین سورج کا حصہ تھی، یہ نظریہ زیادہ بہتر ہے. عقل اس نظریے کو قبول کرتی ہے، اسے رد کرتی ہے. اس کائنات کے نظم کو دیکھیں، عقل کیا کہتی ہے، چاہے وہ آنکھ کا نظم ہو، چاہے وہ انسان کے قوائے ہاضمہ مثلا یا سانس لینے کا جو نظام ہے اس پر ہم انسان تحقیق کریں، سننے کا جو نظام ہے، بولنے کا نظام ہے، غرض یہ کہ انسان کے وجود میں جتنے بھی مشاہدات کیے جا سکتے ہیں جسمانی وجود میں، یہاں تک کہ بعض سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ انسان کا یہ جو جسمانی پہلو ہے یہ قابل شناخت نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے انسان موجود ناشناختہ. یعنی اتنی تحقیق کے باوجود ابھی بہت سے راز ہیں اس کے جسم میں جو کھلے نہیں ابھی تک. نظم ایک ایسا ہے جو موجود ہے اس کائنات میں، اس انسان کے وجود میں عقل انسانی جب ان رازوں کو پا لیتی ہے تو وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے. جس نے مثلا الیکٹرک اور بجلی کو اختراع کیا ہے، تلاش کیا، لفظ اختراع ایجاد سے بہتر ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود دینا، اختراع کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کو تلاش کرنا. تو یہ جتنے بھی سائنسدان ہیں یہ اختراع کرتے ہیں، یہ ایجاد نہیں کرتے، تلاش کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو آیا کرتے ہیں بس. تو بجلی تھی موجود، اس کو تلاش کر لیا. اب جس نے تلاش کر لیا وہ کس قدر بڑا عالم ہے. تو جس نے بنایا اور یہ نظام رکھا، بس یہ نظم جہاں ناظم کا پتہ دیتا ہے وہاں میں اس نقطے پہ بھی لے آتا ہے کہ یہ ناظم کس قدر عالم ہے، اس نقطے پہ بھی لے آتا ہے کہ یہ کس قدر علم کے ساتھ قادر ہے کہ اس نے اس نظام کو بنایا. بغیر قدرت کے ممکن نہیں اسے بنایا جا سکتا. بس یہ دلیل نظم انسان کو اس آہستہ آہستہ اس نقطے کی طرف لے آتی ہے کہ وہ اس کی عقل مجبور ہو جائے، قبول کرے کہ یہ بغیر کسی ناظم کے وجود میں نہیں آ سکتا. ایک ناظم چاہیے جو عالم بھی ہو قادر بھی ہو. کائنات میں چاروں طرف سراسر حیات پھیلی ہوئی ہے، بس جس نے اسے بنایا ہے، منظم کیا ہے، وہ ہائی بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہم اسی ایک دلیل نظم سے ہم نے ناظم کو بھی ثابت کیا، یہ بھی ثابت کیا کہ اسے عالم بھی ہونا چاہیے، اسے قادر بھی ہونا چاہیے، اسے ہائی بھی ہونا چاہیے. صفات کی طرف چلے گئے. بس یہ آپ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ کا جو بھی شعبہ ہے, ٹھیک ہے, سائنس کا جو بھی شعبہ ہے, سائنس دان جس نظریے کا حامل ہوگا اس کو بہت اچھی طریقے سے تعلیم دے سکتا ہے. ایک فزکس کا ماہر ہے جو فزکس سے میٹا فزک کی طرف نہیں جاتا, تو وہ جب اپنے شاگردوں کو تدریس کرے گا, تعلیم دے گا, تو ان کو مادہ پرست بنائے گا لاشعوری طور پر, کہے گا یہی ہے جب سب کچھ یہی ہے. تو سائنس دو پہلو رکھتی ہے. اگر آپ سائنس کو کراس کر گئے اور ان اشیاء کے راز تلاش کرنے لگے, عقل آپ کو ناظم اور خدا کے وجود تک لے جائے گی. اسی پہ رک گئے تو مادہ پرست بنا دے گی سائنس. ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مشکل اس دور میں ہے. آپ دیکھیں ابھی تک جب سے یہ سائنس ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے, سائنس کا اور ترقی ہوئی بہت پچھلی دو تین صدیوں میں, تو اس بات پر بہت زیادہ توجہ دی گئی کہ انکشافات انکشافات. لیکن ان انکشافات کے پیچھے کچھ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا. ابھی آج دنیا مادے میں غرق ہونے کے بعد اب سوچنے لگی ہے دوبارہ سے. جو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایک لہر ہے دین کی طرف پلٹ کی, انسانیت پلٹ رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دنیا کی تمام لذتوں سے فائدہ اٹھا لیا لیکن انسان کا نفس مطمئن نہیں ہوا, تو اب دوبارہ روحانیت کی طرف پلٹتے ہیں کہ عالم روحانیت انسان کو مطمئن کر سکتا ہے. مذہب جس کی بنیاد روحانیت پر ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ مختلف مثلا ممالک, انگریز, امریکہ, یورپ میں ایک ہندو بھی چلا جائے وہ ذرا روحانی باتیں کرنے لگتا ہے, وہ ہندو بن جاتا ہے. ایک خلا ہے وجود میں, اسے پر کرنا ہے کسی, چاہے حقیقی چیز سے پر کریں یا کہ کوئی جعلی چیز اسی جگہ آ جائے. بس یہ ایک آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں یہ مشکل ہے. اب اگر کسی نے سائنس پڑھی ہے کسی بھی شعبے میں, وہ اگر روحانی اور دینی فکر کا حامل ہے, تو وہ جب آنکھ کے بارے میں تحقیق کرے گا تو آخر میں یہ نتیجہ لے گا کہ دیکھیں کس قدر عجیب و غریب نظم ہے, بغیر ناظم کے قابل تصور نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جو کچھ بھی ہے بس یہی مادہ ہے, ناظم ہے یا نہیں, جو ہمارے سامنے ہے پریکٹیکل جو ہماری لیبورٹری میں آیا ہے بس وہی ہے, اس کے علاوہ کیونکہ نہیں آیا لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے. یہ جملہ کہ ہم اسے نہیں مانتے یہ خلاف عقل ہے. جب آپ نے ایک شے کے بارے میں ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, آپ نے کہا کہ جو ایکسپیریمنٹ میں آئے گی اسے مانیں گے, جو نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے, یہ جو نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے, یہ جملہ غلط ہے. جو ہمارے ایکسپیریمنٹ میں آ جائے گی ہم اسے مانیں گے, جو نہیں آئے گی اس کا ہمیں نہیں علم, یوں کہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم کوئی کلام نہیں کر سکتے. نہیں ہے یہ تو یقین ہے, یہ کیسے آپ اظہار کر رہے ہیں, اظہار نہیں کر سکتے, آپ چپ رہے ہیں اس کے بارے میں. یہ ہمیں نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم, یہ کہہ سکتے ہیں آپ, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہے. نہیں ہے کہنا یہ بھی یقین ہے, منفی یقین. جس طرح مثبت یقین کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, منفی کے لیے بھی دلیل چاہیے. ایسے ہی کسی شے کو رد نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کہیں گے جناب جو چیز ہماری لیبارٹری میں آئے گی ٹیسٹ ہو جائے گی, ہم اسے مانیں گے, جو نہیں آئے گی اسے نہیں. خدا لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتا, لہٰذا وہ نہیں ہے. نہیں. اور ایک اور بات ہے, کتنے قوانین ایسے ہیں کہ جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتے, اسے آپ مانتے ہیں؟ ہر چیز تو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوتی. جتنے بھی روحانی قوانین ہیں, غیر مادی قوانین ہیں, وہ ایکسپیریمنٹل نہیں ہیں. علم منطق میں اسے کہتے ہیں بدیہیات. بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو انسان کے وجود میں قدرت نے رکھے ہیں, ایکسپریمنٹ کی ضرورت نہیں اس کے لیے, ودیت کی ہے اس کی ذات میں. عقل ان قوانین کو جو فطری قوانین ہیں انہیں پہچانتی ہے. ان میں سے ایک قانون ہم نے گزشتہ اپنی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ کسی بھی شے کا وجود اور عدم جمع نہیں ہو سکتا. محال کا جو قانون ہے, محال ہونا یعنی کوئی بھی شے اس کا وجود اور عدم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا, محال ہے. یہ مائکرو فون ایک ہی وقت میں یہاں ہو بھی یہاں نہ بھی ہو, یہ محال ہے. یہ محال ہونا کس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ یہ عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان مفاہیم کو پہچانتی, ادراک کرتی ہے. اور اگر یہ قوانین نہ ہو تو کوئی بھی ایکسپیریمنٹ ثابت نہیں ہو سکے گا. محال جائز ہو جائے اگر کائنات میں, کچھ بھی نہیں, آپ یہاں بیٹھے بھی ہیں نہیں بھی ہیں, میں ہوں بھی نہیں بھی, شک ہوئے کائنات میں ہر چیز مشکوک ہو جائے گی, اسے شکاکیت کہتے ہیں. سب ستا ہے, جو کچھ بھی ہے سب نہیں ہے, ہے بھی نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہو جائے تو کوئی بھی علم باقی نہیں رہے گا, سب ختم ہو جائے گا. بس یہ ایک عقلی قانون ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام چیزیں بیس کرتی ہیں. ایکسپیریمنٹ مادی اشیاء کو شناخت کرنے کے لیے ایک آلہ ضرور ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن معرفت کا تمام ذریعہ تجربہ ہو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, تجربے کے ذریعے ہم اس نظم کو ضرور پا سکتے ہیں, اور پھر عقلی استدلال کریں اس نظم کو دیکھ کر اور کہیں کہ اس کا بنانے والا ہے. اب جو بھی جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اس شعبے میں جو ترقی ہے, ان رازوں کو بیان کرے اور بتائے کہ دیکھیے اس میں مثلا انسان کے اس عضو میں یہ نظم پوشیدہ, دل کس طرح سے کام کرتا ہے, دل جو پمپ کرتا ہے مثلا خون, وہ کس سسٹم کے تحت کرتا ہے کہ دل کے نزدیک ترین حصے کو بھی اسی پریشر سے خون ملتا ہے جس پریشر سے دل کے دور ترین مثلا پاؤں کی انگلیوں کو ملتا ہے. اب یہ کیا سسٹم ہے؟ جو پمپنگ ہے اس میں معمولاً یہ ہے کہ جو ابتدا کی جو ابتدائی مقامات ہیں وہاں پہ زیادہ پریشر پڑتا ہے عام پمپ جو ہیں. اور یہ دل کیسے پمپ کرتا ہے کہ یہ مساوی تقسیم کرتا ہے پریشر کو, یہ نظام کیسے بنایا گیا ہے؟ تو یہ تمام علوم, یہ نظم کائنات کا, انسان کے بدن کا نظم اور یہ کائنات کا نظم ہمیں ایک ناظم کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ ناظم جو عالم قادر ہے ہی ہے. ہم آج اپنی گفتگو کو اسی نقطے پر ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ایک اور دلیل جسے عقلی دلیل کہا جاتا ہے, خالص عقل اس میں استعمال ہوئی ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اس کائنات کے وجود کی مقصدیت کیا ہے, سارے نظم کی مقصدیت کیا ہے؟ نمبر دو, ہمیں مختلف سیاروں کی اور نظام ہائے شمسی کی بات کی, اور یا مختلف سیاروں کے نظام کی بات کی, جبکہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے پروردگار نے ہمارے لیے لفظ مخصوص کر دیا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کے لیے 124,000 کی انبیاء کی بھی ضرورت بھی پڑی اور پھر بعد میں احمد اثار علیہ السلام کی ضرورت بھی پڑی. تو یہ مخصوصاً اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت کیا
مشترکاً سوالات ہیں. پہلے اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. دیکھیے، ایک ذات ہے کہ جس میں تمام کمالات بدرجہ اتم موجود ہیں، اور اس کی ایک صفت ہے مثلاً ظاہر و مظہر. تو اس ذات کا تقاضا یہ ہے، جب اس کی صفت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ظہور پیدا کرے. آپ یہ کہیں کہ وہ کیوں ظاہر ہوا، اس کی ذات کا تقاضا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کسی کالم نگار سے کہیں کہ آپ اتنا اچھا کالم کیوں لکھتے ہیں، کسی شاعر سے کہیں کہ یہ شعر آپ کے مغز میں کیوں آتے ہیں، کہتے ہیں میری ذات ہی ایسی ہے، میری ذات کا تقاضا ہے کہ یہ ہوتا ہے، مجھ سے انجام پاتا ہے. خداوند عالم کی ذات جواد ہے، بخشنے والی ہے. کیا بخشتی ہے؟ وجود. سب سے پہلی شاید جو بخشتی ہے کائنات کو وجود ہے، اسے عدم سے نکال کے وجود دیتی ہے. اب یہ صفت جو ذات الہ میں موجود ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات وجود پیدا کرے. اب جب یہ وجود پیدا کرے گی تو پھر یہ کیونکہ محتاج ہے، محتاج کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر محتاج کو پہچانے. یہاں سے پہچان اور معرفت کی بات ہے. آپ ایک بالکل سادہ مثال اگر دوں آپ کو، آپ کہیں کہ جناب شکر میٹھی کیوں ہوتی ہے؟ شکر کی ذات مٹھاس ہے. آپ کہیں گنا کیوں میٹھا ہوتا ہے؟ اور گنے کی ذات مٹھاس ہے. خدا نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا، یعنی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا کی ذات جواد ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ تجلی کرے. ٹھیک ہے، اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ جھلکے. یہ کائنات خدا کی جھلک ہے، اس کے علم کی جھلک ہے، اس کی قدرت کی جھلک ہے. ابھی ہم نے جیسے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان تمام کائنات کے ہر جز میں علم پوشیدہ ہے، قدرت پوشیدہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس قدرت الہی کی جھلک ہے.
تو اس سے محتاج نہیں ہوں گے خدا؟
نہیں، کبھی بھی فعل کا فاعل جو فاعل بذات ہے محتاج نہیں ہوتا. فاعل فعل کا نہیں، فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے. میں بات پہنچا سکا یا نہیں؟ فاعل جس میں ذاتی صلاحیت ہے وہ کبھی سادہ لفظ میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. فعل مخلوق ہے، مخلوق ہے، محتاج ہے جسے غیر محتاج چاہیے. غیر محتاج کو محتاج کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے.
اسی ذات میں یہ صفت بنا ہے
جی
کہ وہ چھلکے
جی،
یا وہ ظاہر ہو. جیسے کسی شخص کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رحم و کرم کرتا ہے ہر ایک کے اوپر،
اس کی ذات میں،
اس کی ذات کے اندر یہ چیز پہنا
ہے.
وہ کسی کو مجبور نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے بدل کی طرف
صحیح بات ہے
جی. تو اس کی ذات کا کمال یہ ہے کہ یہ صفت اس کی ذات میں اس طرح ودیت کر گئی ہے کہ اب وہ جب بھی کچھ دیکھتا ہے تو اس کے بدل کی کوشش کرتا ہے.
صحیح بات ہے.
تو اب وہ اپنی اس صفت کا محتاج ہو گیا کہ وہ نہ کرنا بھی چاہے تو جب بھی وہ کرنے میں مجبور ہے.
یہی جو آخری جملہ ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے، کہ وہ مجبور ہے. یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر نقص ہو. خدا کی ذات میں نقص نہیں ہے. وہ اگر ناقص ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہم اگلی دلیل جب بیان کریں گے تو بتائیں گے کہ کسی بھی قسم کا نقص اگر ذات خدا میں تصور کر لیا جائے خدا خدا نہیں رہے گا. اب جب اس کی ذات میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے تو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ مخلوقات تک اپنے جود کو پہنچانے کے لیے ہے, نہ یہ کہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے.
اور بھی سوال
یہ ہمارے خواہ پہلے بھی چاہ رہی تھی سوال کرنا رہ گیا. دیکھیے ایک دفعہ میں ذاتی طور پر مطمئن ہوں ٹھیک ہے, یقین ہے مجھے, اگرچہ کہ یقین بھی درجات رکھتا ہے, اس کے بھی درجات ہیں. قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے علم الیقین ہے, عین الیقین ہے, حق الیقین ہے. اس کے باوجود ایک دفعہ میں اپنی ذات کو خود مطمئن کرتا ہوں, یہ ایک درجہ ہے. ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ انسانیت کو روشناس کراؤں, تو اس کے لیے جو مجھے یقین چاہیے اور جو مجھے علم اور طریقہ چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ وہ تمام شبہات تلاش کریں جو پیش کیے جاتے ہیں, ان کے جوابات تلاش کریں. کوئی نیا سوال آپ سے کرے آپ اس قدرت رکھتی ہوں کہ اس کا جواب دے سکیں, کم از کم اپنے خدا سے دفاع تو کر سکیں. اور جو مسلمان اپنے خدا سے دفاع نہ کر سکے وہ مسلمان کیا ہے. تو یہ جو تعلیم و تدریس کی ضرورت ہے وہ اس اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حتیٰ بغیر کسی تدریس کے بغیر کسی سے سیکھے فطری طور پر مقامی یقین پر فائز ہو کہ خدا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, یہ ممکن ہے اور اکثر ایسا ہی ہے. فطرتاً لوگ جو ہیں خدا پرست ہیں, اکثریت ایسی ہے, 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ کی طرح بیٹھ کر انہوں نے عقائد سیکھے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں, کم ہے. لیکن وہ لوگ پھر کسی کے سامنے دفاع نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انہوں نے ان شبہات کو نہیں پہچانا, ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو فطری طور پر مسلمان ہیں, ایک لادین معاشرے میں جاتے ہیں, جب وہ کوئی سوال کرتا ہے شخص جو ہے وہاں پر لاجواب ہو کر ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کی جو اس کا کردار ہے وہ بدلنے لگتا ہے, خدا پہ یقین کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. مثلا وہ جو ان کے معاشرے میں محرمات اور حرام چیزیں رائج ہیں انہی میں ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے, جب ایمان اور یقین ہاتھ سے گیا تو پھر آہستہ آہستہ انسان کا جو معاشرتی سسٹم ہے وہ بدلنے لگتا ہے.
اور اگر کوئی سوال پوچھنا بغیر کسی جھجھک کے,
دوبارہ سوچنا کسی پر سوچنا کافی زیادہ بڑا انٹرسٹنگ.
ٹائم مل جائے آپ کو تو جو اس موضوع سے مربوط کتابیں اردو میں موجود ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ مطالعہ کریں, اور اس میں ایک منطق خدا شناسی کتاب ہے, اچھی کتاب ہے. اسلام دین حکمت کی کتاب ہے, جامع تعلیمات کی طرف چھپی ہے, وہ اچھی کتاب ہے. ایک کتاب ہے کیا کہتے ہیں توحید سے متعلق تفسیر ہے, اصل میں وہ دو تین چار جلدیں ہیں جو فقط توحید سے متعلق ہیں. ظاہراً پیام قرآن ناصر مقارن صاحب کی کتاب ہے, جو یہ بھی اردو میں ترجمہ شدہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی سرفیس آسان عقائد ایک کتاب ہے, ہمارے عقائد ایک کتاب ہے, تو یہ کتابیں اردو میں موجود ہیں. اگر آپ یہ جو کتاب فروشی ہے وہاں پہ اگر رجوع کریں تو یہ کتابیں مل جائیں گی یا کسی لائبریری سے. تو ایک دو کتابوں کا آپ اگر ساتھ ساتھ مطالعہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات بھی آئیں. اور جب بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے, ضروری نہیں یہاں بیٹھ کر, دو ہفتے کا فاصلہ ہوتا ہے اس درس کے درمیان, کبھی بھی سوال آئے آپ کے ذہن میں آپ اس وقت لکھ لیں اسے. سوال آتا ہے انسانی ذہن میں اچانک اور وہ تھوڑی دیر میں بھول بھی آتا ہے اگر وہ اس پہ توجہ نہ کرے. تو جب آپ کے ذہن میں آئے تو لکھ لیں, پھر یہاں جب ہم آئے تو سوال کریں, کوئی حرج نہیں.
اللہ کہ یہ ممکن ہے کہ جو اتنی بڑی یہ ہے کائنات ہے اور اس کائنات میں مختلف کہکشائیں ہیں اور مختلف سیارے اور ان کے نظام شمسی ہیں, کیا یہ ممکن اپنے سے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ اسی طرح کے اور بھی مخلوق کسی اور سیارے میں موجود ہو؟
کوئی مسئلہ بعید نہیں ہے اور ممکن ہے انسان کہیں اور کسی اور سیارے پر بھی ہو. اس لیے کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے کہ انا ارسلنا کا رحمتا للعالمین, یہ عالمین کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ آپ تمام عوالم میں نبی ہیں, فقط ایک یہ عالم دنیا نہیں ہے جس میں آپ نبی ہیں. تمام شریعت, وہاں بھی شریعت ہے وہاں بھی نبی ہیں,
ٹھیک ہے.
جی ہاں جی ہاں, یہ جو ظہور ہے اس کیا کہتے ہیں, ظہور جسمانی ایک پہلو ہے اور ظہور روحانی دوسرا پہلو ہے. جو اصل ظہور ہے وہ ظہور روحانی ہے, اور وہ ظہور روحانی جو ہے اس کا معنی ہے احاطہ کرنا. احاطہ کا مطلب ہے چھایا ہونا. بس اگر کسی کی شخصیت اتنی وسیع ہے تو وہ ٹھیک ہے ایک ہی مرحلے میں تمام عوالم پر چھایا ہوا ہے, تمام عوالم میں ہے. ذات آئمہ بھی اگر ان کی امامت تمام عوالم کی نسبت سے اس بات ہو جائے تو وہ بھی ایسی ہے.
یہ عقیدہ
امتیازی نکات تو بہت زیادہ ہیں, اب کبھی اگر اس پہ گفتگو ہو جائے انشاءاللہ. کہ شیعت میں جو ابھی انشاءاللہ ہم ابھی اگلے درس میں توحید کے بارے میں گفتگو کریں گے اور وحدانیت کی گفتگو کریں گے, توحید ذات اور صفات پر ہم گفتگو کریں گے, تو ہم بتائیں گے کہ فقط شیعہ فرقہ ایسا ہے کہ جو توحید کے قائل ہے. آپ لاشعوری طور پر کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی ہم موحد ہیں, لیکن ہم ثابت کریں گے آپ کے سامنے کہ وہ در حقیقت مشرک ہیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ. محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم.